نتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. بہت سے لوگوں نے سفر میں بھی اور یہاں بھی، کیونکہ حج کا موقع ہے، ملاقات کی سفر حج کرتے ہوئے، سفر میں کئی ملکوں میں لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، ہمارے سامنے گئے بعض جگہوں پر، یہ بھی گزارش کی گئی کہ حج کے سلسلے میں کچھ بات عرض کر دی جائے، دوست احباب ملاقات کے لیے آئے اور یوں کہتے تھے کچھ نصیحت کرو. یہاں بھی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ حج کرنے والوں کو نصیحت ہم کیا کریں گے، اللہ پاک نے نصیحت کر دی، بس حق تعالیٰ جل شانہ کی وہ نصیحت کافی ہے، اور ایسی جامع مانے یعنی مکمل نصیحت کی ہے. ایک آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں چند الفاظ میں، لیکن ایسا سمجھ لیجئے جیسے پورے دریا کو کوزے میں بھر لیا. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، دریا کو کوزا، کوزا کہتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں، چھوٹا پوٹ باؤل، پورا دریا جو ہے ایک چھوٹے سے گلاس میں بھر دیا اللہ پاک نے. یہ قرآن پاک کی خاصیت اور یہی احادیث کی خاصیت سے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے عطا فرمائی، چند لفظوں میں نصیحت کر دی. اور وہ ہے قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں، فرمایا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بس تین لفظ ہوئے، پوری آیت بھی نہیں ہوئی. آیت میں بیان تو حج کا شروع ہوا لیکن نصیحت یہ ہے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفس ری سے اور سے، اور فسق، رفس اور فسق کا معنی یہ ہے کہ کوئی نافرمانی نہ کی جائے اللہ جل شانہ. اور اس میں رفس میں خاص کر کے یہ بات آ جاتی ہے کہ اپنی نظر کو بگاڑی نہ جائے، یہ خاص آتا ہے. دیکھو کتنی بڑی جامع معنی نصیحت کی. اور تیسری اور فسوق کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی نافرمانی نہ کی جائے جس کو حرام کہا جاتا ہے. اور جدال کا ترجمہ ہے دوستو جھگڑا کرنا، جدال کا ترجمہ ہے جھگڑا کرنا، جدل سے ہے، یعنی جھگڑا نہ کیا جائے. اب دیکھیے، حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے خالق سے پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہمارا پیدا کرنے والا تو سب سے زیادہ ہم کو جانتا ہے نا، ہماری نفس سے واقف ہے. 14 سال پہلے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، حالانکہ اس وقت جھگڑے بگڑے کچھ نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، کہاں جھگڑے کرے ہو، وہاں تو اشار قربانی کوئی بات ایسی، کوئی کبھی کبھار کوئی پیش آ جاتی ہو، وہ بھی قصدن نہیں. صحابہ کرام کا معاشرہ بہت ہی پاک، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت یہ نصیحت فرما دی قیامت تک کے لیے امت کو کہ آئندہ یہ بات پیش آ سکتی ہے. یہ تین نصیحتیں یہاں کر دی، اور گویا تین نصیحتوں میں ایک تو یہ ہو گیا رفت کا مانا نظر کو بگاڑ نہ جائے. اس میں یہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگوں کہ حج کے موقع کے اوپر مرد عورت مخلوط ہوتے ہیں، مجبوری ہے بھائی، عورت اور مرد اگر مخلوط مل کر طواف نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں، ہے کوئی نظام؟ کوئی نظام نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی، انہوں نے سوچا بھی ہوگا لیکن یہ بات یعنی بعد میں چل کر جب فسق سوچا ہوگا لیکن کوئی بات ہاتھ نہیں آئی. اس لیے کہ جہاں بات قابو میں آ گئی وہاں کر لیا. مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں بات قابو میں آ گئی تو مسجد کو بہت بڑی کر دی, عورتوں کا الگ کر دیا, مردوں کا الگ کر دیا. اب مرد عورتوں کا ساتھ میں داخل ہونا ہو ہی نہیں سکتا, برابر پہرا ہے, چاہے حج کا مقام ہو لاکھوں آدمی ہو, برابر نظام ہو گیا ہے. عورت کیا گیٹ لگی, اور چونکہ حرم شریف کے اندر طواف کرتے وقت یہ معاملہ قابو میں نہ آیا تو آج تک ایسا ہی ہے کہ اس میں عورت اور مرد سب مل کر حج کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ کا خوف رکھ کر حج کرو, جان بوجھ کر کسی عورت کی طرف نظر نہ کرو, دھکا نہ دو. اچھا پھر حج کے دنوں کے اندر بھی یہ چیز لازم ہے, وہاں بھی نہ کر سکے, اس لیے کہ میدان عرفات میں اب بھائی مردوں کا میدان عرفات الگ کر دیو, عورتوں کا الگ کر دیو, تو عورتیں تو بیچاری گھوم جائے گی, وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ سے بچوں کے ساتھ سے نظام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک کیمپ کے اندر, ایک تمبو کے اندر, خیمے کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے اور کرتے ہیں کہ عورتیں مرد, لیکن پھر جانا آنا. اور پھر مزدلفہ میں بھی یہی بات ہے, آپ اپنے خاندان میں یہاں بیٹھے ہوں گے, یہاں بیٹھے ہوں گے, یہاں بیٹھے ہوں گے. اگر شیطان کچھ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے, نفس کچھ کام کرنا چاہے بگاڑا تو بہت آسانی ہے. نہیں بھائی, اور پھر عورت حرام بھی ہوتی ہے, مکمل پردہ بھی نہیں سکتی, اس لیے اس کو یہ ڈھکنا, چہرے پر کپڑا لگانا منع ہے. آپ تو حالات کو معلوم ہے, وہ کچھ ایسا کر لے لیکن کب تک کرے گی آخر, وہ کتنا ہجوم ہوتا ہے. تو اس وقت مردوں کو چاہیے کہ نہ ادھر نہ کرے. اور مینا میں جب جائیں گے تو علامہ قیامت کا میدان کنکری مارنے میں. اب کہ عورتیں الگ مارے, اگر عورتیں الگ مارے تو سب مر کر آوے نا, عورت الگ مارے کنکری سب مر کر آوے. تو شوہر اپنی عورت کو لے کر جاتے ہیں, تو ہر شوہر کے ساتھ اپنی عورت, بہن, بیوی, اماں سب ہوتے ہیں, مخلوط مجبوری. اس لیے اللہ جل شانہ نے 14 سال پہلے نصیحت کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے, آپ لوگوں کو فلو ہو گیا ہوگا, مجھے بھی ہوا ہے نا. یہ اللہ جل شانہ سب کچھ بات فرمائے. بہت سارے ٹیلی فون آ رہے ہیں, جب میں آیا تو گویا ایسا معلوم ہوا کہ یہ سبھی سرجری کے لیے رکے ہوئے تھے, لیکن میں نے کہا ڈاکٹر خود ہی مار ہے نا. ابھی اب تین ٹیلی فون سب بھی آئے. یہ بات میں بات درست کر دوں, جب بات ہی آ گئی تو بہت سے حضرات کو منع کیا ہے, برا نہ لگا ہے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے آنے کے بعد جو ایک دن سے جیسے عام طور سے شہر میں چل رہا ہے شدید بخار اور فلو کا, وہ اثر مجھ پر بھی ہوا ہے. اللہ جل شانہ شفا دینے والے ہیں, وہی بیماری اور وہی سب کچھ دینے والے ہیں. ناراض نہ ہونا چاہیے, لیکن کبھی کوئی آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے تو ذرا معاف فرما دیجیے. بہت سب کو ٹیلی فون پر کہا کہ اس وقت بتا دیتے ہیں کہ اس وقت آرام ہے, سوئے ہوئے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز دوست اور بزرگ کہ یہ سارا مخلوط ہے مینا کے اندر بھی, اور کنکری مارتے وقت تو اللہ جل شانہ نصیحت فرما دی. اور پھر فرمایا ولا جدال, جھگڑا. صحابہ کرام تو جھگڑتے نہیں تھے, لیکن اللہ جل شانہ نے قیامت تک کی امت کے لیے یہ بات بتا دی, اور ان کی نفس اللہ تعالیٰ واقف ہے, ذرا ذرا دل میں جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ تین نصیحتوں کے اوپر جس نے عمل نہیں کیا اس کو حج مبرور نہیں ملا, اس کو خوب خیال رکھنا. تین نصیحتوں پر, نظر کی حفاظت, اور یہ قصدن ہے, قصدن. اتنی تنگی میں بھی ہم کو اللہ نے نہیں ڈالا ہے کہ اگر بلا وجہ نظر پڑ گئی ہم نے نظر جگا دی بس پھر سو گئے. قصدن, قصدن کی حرام, فسوق میں ہر وہ نافرمانی جو حرام ہے, یہ بھی داخل ہے اور بھی داخل ہے. اور جھگڑا, جھگڑا تو ایسے ہی کہ چاہتے ہی ہو جاتا ہے. ابھی بےچارے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے ایجنٹ کو, معلم کو پکڑا ہے کہ اللہ نے ماری ماری نہ جن نے دلو کر لگا بولے. میں نے کہا یہاں کیا ماریں گے بےچارے کو, اللہ کے واسطے کا پیسہ دیا ہم نے, بھائی پیسہ وہاں جا کے لے لینا. بالکل ہزاروں پاؤنڈ کا نقصان ہوتا ہے, ہونے دو ان شاء اللہ, ہزاروں پاؤنڈ کا نقصان جو ہوتا ہے ہو جائے گا, لیکن حج مبرور مل جائے گا. یہ تین نصیحتیں. فرمایا فمن فرض فیہن, جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے, فرمایا فلا رفث, بے حیائی نہ کرے, ولا فسوق بحکمی نہ کرے, نافرمانی نہ کرے. اور پھر ولا جدال فی الحج, ایسا نہیں کرا کہ جھگڑا نہیں کرے, ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کہا. دیکھنا ہے قرآن, ایسا نہیں فرمایا کہ جھگڑا مت کرو یا جھگڑا نہ کرے. فرمایا ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں آ سکتی ہے, بالکل لیا ختم, یعنی اس کا تصور ہی نہیں حج میں. اور جو آدمی جس نے جھگڑا کیا, فرمایا حج مبرور سے وہیں وہ الگ ہو گیا. ایک صورت ہو سکتی ہے, یا تو جس سے جھگڑا کیا اسے فوراً معافی مانگ لے, اور پھر اگر مدینہ منورہ ہے تو مسجد نبی علیہ السلام میں جا کر توبہ کرے, اور یا اگر مکہ مکرمہ ہے تو مسجد حرام میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ کر توبہ کرے, یا طواف کے بعد. ایک صورت بن سکتی ہے, لیکن داغ تو لگ گیا, سیکنڈ ہینڈ تو بن گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چل جائے گا انشاءاللہ, دنیا والوں کے سامنے تو نہیں چلتا. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. لیکن جو آدمی اس اوپر اٹل رہے گا, اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, حج کے دنوں میں زیادہ اوقات نہ لگاؤ, یہ بھی بزرگوں نے کہا ہے, کم سے کم اوقات کے اندر حج کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تشریف فرما تھے, اور عراق کا ایک وفد تھا, حج سے فارغ ہو گئے تھے. آپ نے ان کو بلایا, بلانے کے بعد پوچھا آپ لوگ کہاں سے, کہاں عراق سے ہیں, کہا حج کر لیا, کر لیا ہے, کہا اپنے ملک چلے جاؤ, دلی سے چلے جاؤ, وہاں رہنا بھی دل گلیے کام ہے. تو حج میں اتنا وقت لگاؤ کہ 8 دن کی زیارت کم از کم مسجد نبی علیہ السلام کی ہو جائے, 40 نماز, اور باقی اوقات حج کے ہو جائے. اور پھر جلدی سے کیا ہو جائے, روانہ ہو جاؤ. اور یہ جلدی سے روانہ ہونے میں نیت یہ نہ ہو کہ ہمیں لشکر بہت پسند نہیں اور اللہ کا گھر پسند نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس جلدی کے اندر ہماری نیت یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں حج مبرور بنانا ہے, ہمارا نفس بہت نالائق ہے, شیطان ہم گندے ہیں, مولا کریم پتہ نہیں کس وقت ہم سے کیا خیال کیا ہو جائے, ہم جلد از جلد کیا کریں گے, 15-20 دن کے اندر حج کر کے کیا ہو جائیں گے, روانہ ہو جائیں گے. باقی اگر جو لوگ بن گئے ہیں, جیسے آپ بزرگان دین کو سنتے ہیں, وہ ان کی بات اور ہے. جن لوگوں نے اپنے پر مجاہدہ کر لیا ہے تو ان کو کوئی مارے اور دھارے تو بھی نہیں. ہم نے بہت سے بزرگوں کو ایسا دیکھا, وہ بزرگ ہی ہوں گے نا, پہچانتے نہیں تھے لیکن ان کے خیال سے معلوم ہو کہ بزرگ ہی ہوں گے. ان کو کتنے لوگوں نے دھکا مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ بےچارے اٹھے اور یوں کہا, اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. عرفات کے میدان کے اندر کوئی پانی بھر رہا ہے, دوسرا کوئی آیا اور ایک دم شروع کر دیا, اس نے یہ بھی نہیں پوچھا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں ہٹا دیا, بس وہ ہٹ گئی, اس طریقے جا کر کھڑے ہو گئے, پھر دوسری کوئی جگہ تلاش. تو ہم یہی سمجھیں گے نا بزرگ سے, پھر بزرگ کس کو کہتے ہیں, کسی کا نام ہے بلا جی جال. یہ اصل میں بن رہے خدا کو اور مومنوں کو اور مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا, یوں عام طور سے حج کے علاوہ کے دنوں میں ساری زندگی کے اندر بہت بڑا جرم عظیم ہے, اس کو یاد رکھ لینا. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں, تھوڑا برداشت کر کے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, یہ بہت بڑی بات ہے. ولایت اسی سے ملتی ہے, اشراق سے ولایت نہیں ملتی. میں نہیں کہتا ہوں کہ اشراق نہ پڑھو, ولایت کے اندر اللہ جل شان کی محبت کے اندر یہ چیز معاون اور مددگار ضرور ہے, لیکن ملتی اس سے نہیں ہے. شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. مشکات شریف کی پوری شرح عربی زبان میں انہوں نے لکھی ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو کہتے ہیں شارح مشکات. انہوں نے ایک حدیث پاک کی تفسیر کرتے ہوئے, بہت بڑے صوفی بھی تھے, اللہ والے بھی تھے, خانقاہی لائن کے آدمی تھے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی طرف سے اللہ سے معلوم ہوتا ہے. ایک حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے, یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے شارح مشکات, گزر رہے تھے تو راستے کے اندر لکھا کہ ایک نوجوان پڑا ہوا ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے. پاس میں گئے اور دیکھا تو بالکل بے ہوش ہے. اس کے منہ کے پاس اپنا منہ لے گئے تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, خوب شراب پیا ہوا تھا. آپ وہیں ٹھہر گئے سب کام کاج کو چھوڑ کر, پانی لے آئے کہیں سے ٹھنڈا, اس کے منہ کو دھویا, منہ میں کچھ پانی ڈالا, منہ کو صاف کیا, جو کچھ کرنا تھا وہ کیا, اس کی خدمت کی. جب منہ کے اوپر جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی پڑا, گرمی کا وقت ہوگا, تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا اور شراب کو نشہ بھی اتر گیا ہوگا کچھ مدت پہلے پی ہوگی. تو اس نے آنکھ کھولی اور ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ اتنے مشہور بزرگ تھے کہ بچے بچے بھی ان کو جانتے تھے. تو وہ نوجوان نے جب دیکھا کہا وہ یہ تو گرانی ندم جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پانی رکھا ہوا. نوجوان نے سوال کیا بیٹھ کر کہ حضرت آپ یہاں کہاں؟ مجھ نالائی گندی کے پاس کہا کہ تم بے ہوش پڑے تھے. نہیں نہیں کہا شراب کی, تم بے ہوش پڑے تھے, کوئی بیماری تمہیں لگ گئی, میں پانی وانی لا کر تمہارے منہ کو دھویا تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ, ایسا نہیں کہا شراب. اس نے کہا حضرت آپ کا یہ مرتبہ بلخ, کبھی کبھی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں معلوم ہوتا ہے تو سینکڑوں آدمی آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے, میں نے یہ کیا. نوجوان نے بہت بڑا اثر لیا. ملا علی قاری فرماتے ہیں سارے مسکات کہ اس نے یوں کہا واللہ لا اشرب خمرا ابدا, واللہ لا اشرب خمرا ابدا, اللہ پاک کی قسم اب میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا اور میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں, آپ کا غلام ہوں جہاں چاہے لے جائیے. آپ نے اس کو توبہ کی تلقین کی, سب کچھ کر دیا, گویا ذرا سی دیر کے اندر ایک فاسق ولایت کا درجہ. ملا علی قاری سارے مسکاتہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی زیارت کی خواب میں, اور معلوم ہوا کہ اس نوجوان کو آج ہی ولایت کا مرتبہ فوراً مل چکا ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ لوگ بہت ہی محنت کرنے والے, اشراق والے ہیں, تہجد والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, ان کو تو اتنی جلدی ملا نہیں ہے. اور فرمایا ابراہیم تم جانتے ہو کیوں ملا؟ انت غسلت وجهه لاجلی, یہ ملا علی قاری کے الفاظ ہے شارح مشکات کے, انت غسلت وجهه لاجلی, اے ابراہیم شراب جیسا گندا منہ تم نے میری وجہ سے دھویا ہے تو میں نے اس کو ولایت دے دی ہے تیری وجہ سے, تاکہ تیرے لیے یہ ولایت جو ہے اور اس کا ولی بننا صدقہ جاریہ بن جائے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگ بہت بڑی بات ہے خلق خدا کو نہ ستانا کبھی بھی, بہت کیری پوری رہنا. قبر میں سب سے زیادہ عذاب ہم بار بار میں پڑھ رہا ہوں اسی میں ہے, بہت ڈر لگتا ہے خلق خدا کو ستانے کا کام کبھی بھی نہ کرنا, بہت ڈر لگ رہا ہے, بہت ڈر لگ رہا ہے. اور کئی لوگوں کے ایسے ہوئے جو بہت بدکاریاں کرنے والے تھے خلق خدا کے ساتھ, انہوں نے شفقت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے کیا کر دیا, معاف کر دیا. حدیث قدسی کے اندر مسلم شریف کے اندر باب ابواب البر والصلة کتاب و عیات المریض کے اندر ایک روایت صاحب مسلم نے ابو حجر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے, جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن آدم قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کسی سوال کرے گا, ابن آدم انسان میں نے تیرے پاس کھانا مانگا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا, میں بھوکا تھا. کہا اللہ آپ بھوکے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرا فلانا بندہ بھوکا تھا, اگر کوئی اس کو کھانا کھلاتا تو میں وہیں ہوتا. آگے ہے کہ سچ تھی تو کا میں نے تم سے پانی طلب کیا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. کہا اللہ آپ کیسے پیاسے؟ کہا فلانا میرا بندہ پیاسا تھا, اگر کوئی اس کو پانی پلاتا تو میں وہیں تھا. آگے ہے تین چیزیں بیان کی مسلم شریف, مریض تو میں بیمار ہو گیا ابن آدم, تو نے میری خبر نہیں لی. اللہ آپ کیسے بیمار ہوتے؟ کہا فلانا میرا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرسی کے لیے جاتا تو میں وہی ہوتا, اگر جو کتنا بھی گنہگار ہے. بنی آدم آدائی یک دیگرن, ادھر آفری نسج یک جوہرن, انسان سب مل ملا کر ایک دوسرے کے آگا ہے, ایک انسان ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, ناک ہے, یہاں تکلیف پہنچتی ہے تو بھی انسان کو تکلیف پہنچے, سر میں پہنچے تکلیف تو بھی انسان کو پہنچے, پاؤں میں پہنچے تو بھی انسان کو پہنچے. فرمایا انسانوں کی تکلیف کا احساس جس کے اندر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا, کوئی بھی انسان ہو سمجھا وہ ہمیں تکلیف. ادھر آفلی نسج یک جوہرن, سادی فرماتے ہیں کہ پیدائش میں سب کا جوہر ایک ہے مٹی, چودوے بدر داور روزگار دیگر ازوہارا نماند قرار, انسان کے ایک بدن میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے دوسرے عضو کو راحت نہیں ہوتی ہے. ہمیں کسی مسلمان بھائی نفس انسان کو دیکھ کر تڑپ جانا چاہیے, چاہے وہ بھوکا ہندوستان میں بیٹھا ہو. کوئی قسم کا تان تسنی کرو گناہوں کی وجہ سے یہ ہوا تو ہم کون سے اچھے ہیں گناہوں سے، فرض ہم بول لیتے ہیں بھائی گناہوں کی سامت ہے. نہ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ایسے وقت میں ایسا کہنے والا خود گنہگار ہے. یہ بہت برا کلمہ ہے. کافرانی جگہ پر اتنے لوگ مر گئے ہمارے اعمال ایسے. ارے بھائی ہمارے اعمال کہہ کر تو کوئی اشارہ اس کی طرف کرتا ہے نا. صوفی نسل جو ہے نا کہاں سے کہا، ہمارے اعمال کہہ کر اشارہ اس کی طرف ہے تو ہم کون سے اچھے ہو گئے دوست. نہیں، یہ آفات اور یہ مصیبتیں پہلے سے چلی آ رہی ہے. اللہ پاک کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے ذمہ اللہ نے یہ لگا دیا ہے جو کوئی بھوکا ہے جس طریقے سے ہو سکو اس کو کھلاؤ، اس کی مدد کرو، بے گھر ہو گھر بنا دو، جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر بنا دو. سب رفت والا اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن زن کی اچھی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ گناہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ ہم کسی انسان کو تکلیف پہنچائے.